الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آج کے سلسلے میں جامع ترمذی سے ہم ایک حدیث مبارک شامل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے باعتبار اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے میری نشست سے دور وہ شخص ہوگا جو واہیات کو بکنے والا ہوگا، جو لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہوگا، اور متفیحق، یعنی یہ تیسرا شخص، ایک واہیات بکنے والا، دوسرا لوگوں کا مذاق اڑانے والا، اور تیسرا متفیحق، یہ قابل نفرت ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں میری نشست سے میری مجلس سے بہت دور ہوگا. صحابہ کرام علی مردوان حاضر خدمت تھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ بےہودہ گفتگو کرنے والا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، واہیات بکنے والا یہ ہمیں سمجھ آ گیا، اسی طرح وہ شخص کہ جو اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن یہ تیسرا شخص جو متفیحق ہے، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس کی تعریف کیا ہے، ہم کیسے سمجھے کہ متفیحق کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتکبرون، کہ متفیحق سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، خود کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں، تکبر لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. یہ دو باتیں اس حدیث مبارک میں موجود، حق کی مخالفت کرنا اور دوسری بات لوگوں کو حقیر جاننا. فقہ کرام نے جو کتابیں لکھی اور اس میں تکبر کی تعریفات بیان کی، اور تکبر کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. اس میں فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے. کہا ذالک ان یرى الانسان نفسہ اکبر من غیرہ. تکبر میں انسان اپنی ذات کو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جاننے لگتا ہے, بڑا جاننے لگتا ہے, فضیلت والا جاننے لگتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اسلام ہمیں صرف اور صرف عقائد اور عبادات کی ہی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارے رہن سہن کے طریقے بھی وہ ہمیں سکھاتا ہے. مسلمان کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلام کے مطابق نظر آنا چاہیے, اس میں اسلام کی جھلک نظر آنی چاہیے, پتہ لگے کہ یہ شخص قرآن پر عمل کرنے والا ہے. ایک مسلمان کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا اوڑھنا, اس کا بچھونا, اس کی توازو, اس کی آجزی, اس کی انکساری, اس کی گفتگو اور پھر اس کے دیگر تمام معاملات, ان کے اندر آہستگی ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, ملائمت ہونی چاہیے اور اس انداز سے ہو کہ جیسا قرآن نے کہا ہے. ایسا نہ ہو کہ متکبر لوگوں کی چال کی طرح یہ چال اپنا لے, اوباش لوگوں کی طرح یہ چلے, اٹھے بیٹھے کہ لوگ اس سے نفرت کریں, دل ہی دل کے اندر اس کے لیے نفرت کا ایک مادہ رکھیں. اگرچہ اظہار کچھ اور کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو دین اسلام کے مطابق ہو اور ہمارے ہر پہلو سے دین اسلام کی جھلک نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی تکبر اور خود نمائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ترجمہ کنز الایمان. اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے. مراد یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں, البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم آ جاتا ہے. لہذا اترانا چھوڑ دو اور عاجزی اور انکساری کو قبول کر لو. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ابلیس لعین نے بھی یہی کچھ کیا تھا, خود کو افضل جانا اور دوسرے کو حقیر جانا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق, یعنی آپ کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا, جن میں ابلیس بھی تھا, معلم الملکوت, حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا, لیکن ابلیس نے اس کا انکار کیا. سب سے پہلے جب سجدہ کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا, پھر میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا, پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے, پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام, پھر دیگر تمام جو مقرب فرشتے تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس نے نہ کیا, انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ابلیس لعین کی فاسد مراد بالکل واضح ہے کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے تب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چاہے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں، معاذ اللہ۔ ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، یعنی عبادت کا جو جلال اس کے چہرے کے اوپر تھا، عبادت کی جو خوبصورتی حسن اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، وہ سب خوبصورتی ختم ہو گئی اور وہ بد شکل رو سیاہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تکبر کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، کوئی غلام اگر بغیر اجازت کسی بادشاہ کا تاج اپنے سر کے اوپر رکھ لے، اپنے سر پر پہن کر اس کے تخت کے اوپر براجمان ہو جائے، تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے، ایک تو اس کا تاج پہنا، دوسرا اس کے تخت پر بیٹھ گئے، حالانکہ اس تخت پر بادشاہ نے بیٹھنا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا، اس کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے تاج پوشی ہونی تھی، اس کے سر پر تاج پہنایا جانا تھا، اور یہ غلام ہو کر تاج بھی پہن بیٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ تخت پر بھی براجمان ہوا، بادشاہ کو پتا چلے تو کہا سخت سے سخت یہ شخص سزا پائے گا۔ بالکل اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مضموم کوشش کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ میرے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کبریائی کو اپنی چادر فرمانا وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک چادر کو دو نہیں اوڑھ سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے جو تکبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور بدترین شخص کون ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر اس کے بعد خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے سوال کیا پھر اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وہ بد اخلاق اور متکبر شخص ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالی کی قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس قسم کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث بالکل واضح ہے، آپ اس کو غور کریں کہ دو بندوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ایک طرف متکبر ہے، ایک طرف بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا شخص، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس کا لباس بھی بوسیدہ ہے، ایک سادہ آدمی، ایک کمزور اور ناتواں آدمی، عاجزی اور انکساری کرنے والا آدمی، اور دوسری طرف متکبر ہے، اور دونوں میں سے جس کے کپڑے اگرچہ اچھے پہنے ہوئے ہیں، قیمتی ہیں، خوبصورت ہیں، خود بھی حسین و جمیل ہے، مال و دولت رکھتا ہے، لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ انہو لا یحب المستکبرین، اور دوسری طرف وہ شخص کمزور و ناتواں ہے، ضعیف ہے، بوسیدہ لباس پہنا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، کیوں؟ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے، تکبر نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب یہ اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کہی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کو بروز قیامت ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند لایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پی پلائی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی تھوڑا سا تکبر ہو، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا تکبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھکتنے کے بعد یا اللہ تبارک و تعالی کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا، یہ بھی اس صورت میں کہ جب مرتے وقت دل کے اندر ایمان موجود ہے، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی موجود، اور اگر صفت ایمان سے الایمان والحفیظ دنیا سے جانے سے پہلے یہ محروم ہو گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور پھر اسی میں اپنی زندگی گزار دے گا، اور جنت میں داخل بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اس تکبر کا کیا فائدہ؟ محض لذت نفس، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر کے اندر ذلت و رسوائی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور جنت کے انعامات سے محرومی، اور جہنم کا رہائشی بننے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ چند لمحوں کی لذت چاہیے یا ہمیشہ کے لیے جنت، میدان محشر میں عزت چاہیے یا ذلت چاہیے۔ یقیناً ہم خسارے یعنی نقصان میں رہنا نہیں چاہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس انداز کا ہم پتہ چلائیں کہ جو ہمارے اندر کیفیات ہیں کہیں ایسا تو نہیں، یہ تکبر تو نہیں، اس مرض تکبر کی موجودگی کا پتہ چلائیں اور اس کے علاج کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اور ہر باطنی مرض کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی، آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تکبر کی علامات کیا ہیں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ علامات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، نہ یہ کہ دوسروں کے اوپر فتوے لگائیں اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور دوسروں کو سمجھانے میں لگ جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ یہ بات پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہو. اور دوسری علامت یہ ہے کہ تعظیم کی خاطر میرے سامنے لوگ کھڑے رہیں اور جب میں آؤں تو فوری طور پر تعظیمن لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو کہ لوگ تکبر ہی اس کو خیال کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ایک نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا آیا کہ اس کی یہ کیفیت تو نہیں کہ میں یہ چاہتا اس لیے ہوں کہ لوگوں کے مابین میری عزت ہو, میری شرافت سمجھی جائے اور میری تعظیم کی جائے. ہر ایک کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. اور ممکن ہے کہ یہی علامتیں پائی جائیں لیکن وہاں تکبر نہ ہو. انسان کا باطن کیا ہے یہ رب جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ مریضوں, معذوروں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرے. کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے سلام کرنے میں پہل نہ کرے, یعنی کسی نشست میں پہنچا, کسی مجلس میں آیا تو وہاں پر سلام کرنی چاہیے اس کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے, لیکن یہ نہیں کہتا اس لیے کہ جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھے کہیں. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ چلتے ہوئے اگرچہ کوئی بچہ ہی ہوتا تو آپ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. اسی میں عاجزی ہے, اسی میں انکساری ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک اس کی علامت یہ ہے کہ کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو گوارا نہ کرنا کہ کوئی عالم صاحب آ گئے, کوئی مفتی صاحب آ گئے, کوئی شیخ الحدیث, کوئی پیر صاحب یا والد محترم باعتبار دینی فضیلت رکھتے ہیں اور یہ ان کے لیے کھڑے ہونے کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح اپنے لباس, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, اس میں امتیاز چاہتا ہے تاکہ میں لوگوں کو نیچا دکھا سکوں. مخلوق خدا کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے تاکہ میری بڑائی ان کے اوپر ہو, یہ سب کے سب دبے رہیں. یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا. جی ہاں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں بیٹھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں. اس نے اپنی ذات کو درست ہی سمجھنا ہے. بات غلط بھی کرے کہتا ہے کہ میں درست ہوں. ہاں, اگر اس کی اصلاح کی جائے, اسے کوئی نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کو مانتا نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس نصیحت کو مان لوں گا تو میری ذلت ہے. حالانکہ ایسا نہیں. جو بات دین کی ہے, جو بات اچھائی کی ہے, اسی میں بڑائی ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ ہر ایک سے بحث کرنا اور غالب آنے کی کوشش کرنا, دوسرے کی درست بات کو بھی غلط ثابت کر کے رکھ دینا کہ میں نے اگر یہاں پر اس کی بات مان لی تو میری عزت نہیں رہتی, حالانکہ بات اس نے درست کی ہے, لیکن اس پر بھی غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں, بات بات پر بحث کرتے ہیں. اور یہ بات بات پر بحث کرنا, بسا اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بات کرو وہ سوچ کر کرو, وہ سمجھ کر کرو. پہلے سوچو کہ آیا کہ یہ بات درست ہے, اس کے کرنے میں مجھے فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ نظر آتا ہے تو کر لو, اور اگر فائدہ نظر نہیں آتا تو خاموش رہو. کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا من سمت نجات, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ارشاد فرما دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے گھر کے کام کاج کرنے بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے کو کسر شان سمجھنا یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کام خود کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جوتا بھی اگر خراب ہو جاتا تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے گھانٹ لیا کرتے. تو ہم اگر اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تو یہ گویا کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں, نہ یہ کہ ہمارے لیے کسر شان ہو. ہماری عزت اس سے کم نہیں ہوتی بلکہ اس سے عاجزی آتی ہے, اس سے انکساری بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور عاجزی اور انکساری کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ کم قیمت لباس پہننے کے اندر انسان شرم محسوس کرے, آر محسوس کرے. کیوں بھائی, لوگ کیا کہیں؟ اللہ اکبر. ایک تو اس بات نے ہمیں بہت گہرائی میں ڈال دیا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارا مرتبہ کیا ہوگا, کیا ہمارا رب اس عمل سے راضی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدینہ چینل کے ناظرین, جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے وہ پھر رب سے نہیں ڈرتا. تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے. تکبر کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امیر اگر دعوت دیں تو جناب بڑے پورے اہتمام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ شریک ہوں, اور غریب اگر دعوت دیں تو سرے سے قبول ہی نہ کریں, اور اگر قبول کر بھی لیں تو بہت سارے ہیلے بہانے کریں, ٹال مٹول کریں, پھر اس کے بعد جا کر وقت دیں, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, علامتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ تکبر ہے یا نہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذات کا خود محاسبہ کرنا. تکبر کے جو اسباب ہیں علماء نے وہ بھی بیان کیے, ان میں سے ایک علم بھی ہے کہ انسان کو جب علم زیادہ آ جاتا ہے بسا اوقات یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنی علمیت کی وجہ سے تکبر کرنے لگے یہ ضروری نہیں, کیونکہ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے, علم انسان کو انکساری سکھاتا ہے, علم انسان کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کر دیتا ہے, علم انسان کو اللہ کی رضا دیتا ہے, علم انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیتا ہے. علم نور ہے, علم اجالا ہے. لیکن اگر کسی کو لگے کہ میں اس علم کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننے لگا ہوں, اسے چاہیے کہ اپنا علاج کرے, اسے چاہیے کہ ابلیس کی طرف دیکھے کہ جو معلم الملکوت تھا, فرشتوں کو سکھانے والا, لیکن تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, اللہ کی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا گیا. اگر وہ نکال دیا گیا حالانکہ اس کے پاس علم کی دولت موجود تھی, تو ہم اگر اپنے علم کی وجہ سے تکبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں گے. اس لیے جس شخص کو یہ لگے کہ علم کی وجہ سے میری ذات میں تکبر پیدا ہو رہا ہے, اسے اپنا علاج کرنا چاہیے. اور دوسرا, عبادت, اپنے نوافل, اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے لگے, مخلوق خدا سے دور رہنے لگے, نہیں, ایسا نہیں. عبادت کی وجہ سے اگر تکبر آتا ہے تو اسے اپنا علاج کرنا چاہیے. بسا اوقات تکبر مال دولت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے پاس جناب بہت زیادہ مال ہے, مال و ثروت والا آدمی, اس وجہ سے تکبر کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو حقیر جاننے لگتا ہے. اسے چاہیے کہ اپنا علاج کرے. یہ دولت اگر آج آئی ہے تو قارون کے پاس بھی تھی, فرعون کے پاس بھی تھی, حامان کے پاس بھی تھی, کہاں چلی گئی؟ یہ دولت اگر ملی ہے تو یہ جا بھی سکتی ہے, اپنا علاج ضروری ہے. حسب و نسب کی وجہ سے, عہدہ و منصب کی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں تو ناکامیوں والوں کو حقیر جاننے لگے. حسن و جمال کی وجہ سے, اپنی خوبصورتی کی وجہ سے, اپنی رنگت کی وجہ سے لوگوں پر تکبر کرنے لگے, یا طاقت اور قوت کی وجہ سے, یہ سب اسباب ہیں. اگر یہ چیزیں آنے لگیں تو انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. کیونکہ تکبر وہ مذموم وصف ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا, اور جو رب کو پسند نہ ہو وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.